سبحان الله سبحان
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والأجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وفي موضع آخر إنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق رواه مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله رواه الترمذي ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أخبرني عبد الله ابن دينار أنه سمع عبد الله ابن عمر يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلمين فحدثوني ما هي فوقع الناس في الشجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله قال فقال هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا رواه مسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تمام کا تشریف لانا میں صمیم قلب سے آپ کا مشکور ہوں، کیونکہ اور جلسے بھی یقیناً ہم سب کے ہیں لیکن اس میں بطور مہمان میں ہوتا ہوں، لیکن یہ پروگرام ہمارے دوستوں کی خاص کرم سے اس میں میزبانی ہماری ہوتی ہے، تو میں آپ تمامی حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے وقت نکالا اور اس درس نظام مصطفیٰ جو خاص طور پر ہمارے اس ادارے کے بزم علم دوستی کے حوالے سے اور ہماری ویب سائٹ ٹرو کذب اسلام کے حوالے سے جو یہ منعقد ہوتا ہے، جو تقریباً اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اور اس کے پیچھے جن مخلصین کی سائی ہے، اصل صحرا ان کے سر ہے، تقریباً 100 نشستوں کے قریب ہم 120 نشستیں الحمدللہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے الحمدللہ ہو چکی ہے. جن بزرگوں کے اصال ثواب اور نسبت سے ہے اللہ رب العالمین ان کی روح پر فتح کو اس کا اجر پہنچائے, اور یہاں پر شرکت سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں شریک ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری ماؤں, ہماری بہنوں کی ہر قلبی آرزو, اپنی ذات, اپنے بچے, اپنے شوہر, اپنے گھر, اپنے ایمان کے حوالے سے جو ہے اللہ رب العالمین اسے مستجاب فرمائے. اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا اسے معاف فرمائے. حضرات گرامی, درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کیونکہ ایک یہ تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں اسلام آباد سے ابھی پہنچ رہا ہوں سیدھا, تو کچھ موسم کی خرابی کی بنا پر جو ہے کہ وہ میں تاخیر کر گیا, تو میں اس پر بھی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا. اور درس جو اپنے متوقع وقت پر شروع ہوتا ہے اس سے تقریباً 30 یا 35 منٹ کے بعد یہ شروع ہو رہا ہے, لیکن جو ہمارا میعاد ہے تاکہ پھر آپ کے لیے جو ماحدر طعام ان مخلصین کی جانب سے جو دیا جائے گا اس کا بھی وقت ہو جائے اور پھر آپ خیریت سے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں. اللہ رب العالمین جل وعلا جملہ امور میں عافیت عطا فرمائے. آمین, آمین. حضرات گرامی, یہ درس نظام مصطفیٰ جس کے تسلسل کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں, یہ اصلاحی عنوان کے حوالے سے بعی معنی کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور معصوم سیرت جو ہمیں طرز زندگی مرحمت فرماتی ہے, گزر بسر کے حوالے سے جو ہمیں معاملات عطا فرماتی ہے, ازواجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک, ایک بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک, ایک شعور رکھنے والے شخص سے لے کر ایک مجنوں کے احکام تک, ایک زندے سے لے کر ایک مردے تک, ایک زمین پر موجود جو شخص ہے اس سے لے کر ماں کے بطن میں پرورش پانے والے بچے تک, تمام کے حقوق کو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حق عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے درس عطا فرماتا ہے. تو اس آفاقی نظام سے اللہ رب العالمین جل وعلا کا بے حد اور بے حساب و قیاس فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس مبارک امت کا فرد بنایا اور ہماری نسبتوں کو اپنے محبوب کے ساتھ جوڑا کہ ہمیں نام لینے کے لیے اپنے محبوب کا نام عطا فرمایا, جس نام کو لینے کے لیے حضرات انبیاء نے خواہش کی ہے, بڑے بڑے صالحین نے خواہش کی ہے, لیکن ہم جیسے بیکاروں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے محض اپنے فضل سے چاہا اور الارواح جنود مجندہ کے تحت ہم پر فضل فرمایا اور اپنے دست قدر سے ہماری روحوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اتار دیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم نسبت کی پاس رکھیں اور اس عظیم عظمت کے اور اس نعمت کا ہم پاس رکھیں کہ جس امت میں شریک ہونے کے لیے, شامل ہونے کے لیے, اور جس کے متبعین اور جس کے ماتحت ہونے کی خواہش حضرات انبیاء نے کی ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہم جیسوں کو عطا فرمائی ہے, تو پھر ہم اس نسبت کی پاسداری کریں اور اس نعمت عظمیٰ کی ہم قدر کریں. اور وہ قدر یہ ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین محمد فرمایا ہے اس کی اتباع کریں, اور جو اخلاق اور جو معیار معاشرت فرد سے لے کر گھر تک, گھر کی زندگی سے لے کر بازار اور دکان تک, کاروبار سے لے کر زندگی کے ہر گوشے پر جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس مرحمت فرمایا ہے, ہمیں ہمت کر کے اور اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھ کر اس نظام کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے. درس نظام مصطفیٰ کے تعارف پر میں نے گزشتہ کئی درسوں کے اندر تعارف بھی پیش کیا, اور گزشتہ درس میں ہم نے اپنے موضوع کو اس بات پر چھوڑ دیا تھا کہ اس نظام کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظام کا مرکز قرار دیا گیا ہے. کسی بھی عبادت یعنی اس نظام کو آپ نماز کی صورت پر اپنے اوپر اپلائی کریں یا سچ بولنے کی صورت کو آپ اختیار کریں, اس نظام میں آپ چاہے صحیح تولنے کی اس مبارک صفت کو اپنائیں, اچھے اخلاق کو اپنائیں, یہ مشروط ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مرکزیت کے بغیر یہ نظام مؤثر نہیں ہے. یہ نظام اس وقت مؤثر ہے کہ اس کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اس کے آگے اور اس پر درجہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کا، محبت کا، بلندی کا اور بزرگی کا رکھا جائے. اس نظام کو اس لیے قبول کیا جائے کہ یہ مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے اللہ کی طرف سے. اس نظام کی پختگی اور روح یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز، چاہے اپنی بیوی سے حسن سلوک ہو، چاہے خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ بااخلاق طور پر پیش آنا ہو، چاہے تجارت کے معاملات ہو، الغرض شعبہ زندگی کے کسی بھی شعبے پر اگر آپ عمل پہرا ہوں گے تو اس عمل کی صورت کو اپنے جسم پر نافذ کرنے سے پہلے اس عمل کے اوپر عشق مصطفیٰ کا رنگ ہونا یہ شرط ہے. اس لیے کہ حضور کی محبت کے بغیر اور حضور کے عشق کے بغیر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو ملحوظ رکھے بغیر اگر یہ سچ بولنا ہو، یہ اخلاق اپنانا ہو، یہ سب بیکار اور فضول قرار پائے گا جو اپنی ذات میں فی نفس ہی حسن کی طرف نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ کی بنا پر یہ حسن کی طرف ہے. کیونکہ فی نفس ہی حسن و کمال جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اور سرکار کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ آپ اگر کسی زحمت والی شے جو بظاہر لوگوں کے پاس زحمت ہو اس کو قبول فرمائیں تو وہ بھی نعمت بن جاتی ہے، اور اگر واقعی میں کوئی نعمت ہو اور نسبت مصطفیٰ سے وہ آری اور خالی ہو تو وہ زحمت بن جاتی ہے. جس طرح اولاد کو اگر آپ دیکھیں، اگر طریقہ مصطفیٰ سے اگر نہ ہو تو وہ زحمت ہے. اور انگلی کٹانا کتنی اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر حضور کے بتائے ہوئے طریق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اتباع اور حضور کی محبت اور غلامی سے اگر اس تسلسل اور اتباع کے طور پر اگر وہ وجود میں نہ آئے تو یہ نعمت بظاہر تہمت اور زحمت بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ انگلی کٹانا کتنی بڑی زحمت ہے، کسی سے کہا جائے کہ یہ چھوٹا سا پن ہے، اس کو آپ اپنی انگلی کے اندر داخل کریں تو نہیں کر سکتے. ہمارے وہ مریض اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں شفا عطا فرمائے کہ جنہیں یہ مرض لاحق ہے کہ شوگر ان کو چیک کرنا پڑتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں صحت دے اور اس مرض سے نجات عطا فرمائے. اس درس کی برکت سے آپ دیکھیے کس قدر وہ تکلیف ہے کہ اگر انگلی پر ایک چھوٹا سا پن لگایا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن کٹانے والی شے کو قبول کر لیا تو وہ نعمت بن گئی. تو آپ دیکھیے جو زحمت تھی وہ نعمت ہو گئی، اور جو نعمت آپ کے طریقے سے خالی ہوئی تو وہ زحمت ہو گئی. تو پتا چلا یہ سارا کمال جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے نسبت مصطفیٰ میں رکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی حوالے سے میرے دوستو میں بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو میں نے مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھی ہے اس سے جو ہمارے لیے نظام، اخلاقی نظام رحمت فرمایا ہے، کیونکہ اسلام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا اللہ رب العالمین کے اذن سے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم انسان ہیں، وقتی یہ گزرگاہ ہے ہماری، اور ہم نے یہ اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، وجود عطا فرمایا ہے، اور اس کو برتنے کے اور اس کے سروائیو کرنے کے طریقے اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دی اپنے محبوب کی سیرت کے ذریعے. اب ہم نے ساری نعمتیں استعمال کرنی ہے، منع نہیں ہے، جتنی لذتیں جتنے مزے ہیں سب استعمال کرنے، منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے ضابطہ مصطفیٰ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ضابطہ عطا فرمایا، اور میں نے اس پر کثیر درس پہلے دے دیے. وہ ضابطہ ایسا نہیں کہ ہمیں چاہیے تو دو چمچ اور ایک چمچ ہمیں پکڑا دیا، نہ ہم اسی ایک ہی چمچ کے اہل تھے. اگر وہ اس میں خوراک دگنی ہو جاتی تو ہم خود برباد ہو جاتے، گردہ کام نہیں کرتا تو جگر کام نہیں کرتا تو دماغ کام نہیں کرتا. اسی طرح اخلاق کے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کا جو توازن عطا فرمایا ہے، اس کا جو بیلنس عطا فرمایا ہے، تو جو نعمتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، جو کمالات ہمارے سامنے رکھے ہیں، جو ہمارے لیے جو اس دنیا کے اندر برتنے کی چیزیں دی ہے، نظام مصطفیٰ وہ ہے جو اس کے بیلنس کو ذکر کرتا ہے. اس طرح ایک طبیب اور ایک ڈاکٹر مریض کے لیے غذا کی تشخیص کرتا ہے کہ اتنے درجہ آپ کھائیں گے، اتنا کھائیں گے تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کھائیں گے تو آپ کو پھر مرض لگ جائے گا. کوئی کہے کہ نہیں جناب روٹی تو بڑی طاقتور چیز ہے، کولیسٹرول کا مریض آئے وہ کہ جناب گوشت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، چربی میں تو اور زیادہ تاثیر لذت ہے، لیکن اگر وہ حکیم حاذق کا قول نہ مانے اور کھائے تو وہ کھانا اس کے لیے بربادی کا باعث بن جائے گا. تو نظام مصطفیٰ وہ ہے جو اس نظام جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اس میں توازن کو ذکر کرتا ہے کہ کیا چیز تمہاری باڈی اور تمہارے عقیدے تمہارے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ٹھیک ہے اور کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے میزان کو ذکر کرنے کا نام یہ نظم ہے, اور تمام شعبوں پر یہ محیط ہے, تو یہ نظام مصطفیٰ ہے. میرے دوستو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو اللہ کی طرف سے عطا فرمایا اس سے سب سے بڑی تربیت جو ہے وہ فرد سے پھر معاشرے کی طرف ہے. فرد کی اصلاح, ایک بندے کی اصلاح, دوسرے بندے کی اصلاح, تنہا تنہا ایک ایک کی اصلاح ہو تو یہ ایک ایک کر کے ہی تو قطرہ قطرہ بن کے تو دریا بنتا ہے, ایک ایک کے ذریعے ہی تو اصلاح ہوتی ہے. یہاں پر ہم اگر 100 بندے 200 بندے بیٹھے ہیں, اگر آج ہم میں اور آپ اس بات کا عہد کر لیں کہ جو ہم سن رہے ہیں حضور کا دیا ہوا دین ہم سب اپنی جگہ پر اس پر عمل کریں گے, تو دیکھیے یہ پورا معاشرہ نہیں بن جاتا, پوری سوسائٹی نہیں بن جاتی. رمضان شریف کے اندر اگر آپ دیکھیں میرے دوستو, عام دنوں کے اندر نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن رمضان شریف کے اندر عبادت کا ذوق ہم اپنے اوپر اتنا طاری کرتے ہیں کہ اگر آفس کے اندر 10 لوگ ہیں تو 9 نماز پڑھنے جاتے ہیں, 10 اس کو دیکھ کے چلا جاتا ہے. دیکھا آپ نے, تو ایک پوری سوسائٹی بن جاتی ہے. لیکن اسی نظام کو رمضان کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں الیاذ باللہ, اس سے یہ لازم آتا ہے الزامن کہ جیسے رمضان کے اندر عبادت کسی اور رب نے فرض کی تھی, رمضان کے اندر ضابطہ اخلاق, غصے کو کنٹرول کرنا, عدل سے کام لینا, کم تولنا, سچ بات کرنا, غیر محرم کی طرف نظر نہ کرنا, فلمیں ڈرامے نہ دیکھنا, یہ رمضان میں کسی اور نبی نے دیا ہے, اور معاذ اللہ جیسی شوال کا چاند نکل آیا تو پھر ہم کسی اور نبی کی طرف چل پڑے. نہ نبی بھی ایک ہے, خدا بھی ایک ہے. جس خدا کے لیے کام رمضان شریف میں کر رہے تھے اسی خدا کے لیے سال کے 11 مہینے کام کرنا ہے. اپنی نفسیات کو پستی کی طرف لے جانا اور اس چیز کو چھوڑنا اور پھر سمجھنا کہ جناب 1 مہینے کی لذت ہے تو یہ اپنے آپ کو فریب دینا ہے, وہ 1 مہینہ تیاری کا ہے, ختم کرنے کا نہیں ہے. وہ 1 مہینہ ایسا ہے کہ چنگاری لگانے کا ہے, اور وہ چنگاری اتنی مضبوط ہو کہ پورے سال اندر کے باطن کا دیا بجھے نہیں بلکہ وہ روشن رہے. تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کی انفرادی, میں جس حدیث شریف کی طرف چلا ہوں, بہت کم لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہوگا لیکن اس کے فوائد کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی پیاری مثال جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. حضور کا ایک معجزہ ہے, اوتی تو جوامع الکلم او کما قال الصلاۃ والسلام متفق علیہ, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا, یعنی میں کسی مسئلے کی اگر تشخیص چاہوں تو جو لوگ اس کے 1000 حل نکالے نا تو میں ایک بات کہہ دوں اس میں سارے حل آ جاتے ہیں. اس کو یوں سمجھے, جوامع الکلم سے مراد, آپ کے ذہنوں کے مطابق اس کا عامیانہ ترجمہ کر رہا ہوں, جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ جو بات صدیوں کی ہوگی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وہ زبان عطا فرمائی ہے کہ میں ایک لفظ میں صدیوں کو جمع کر دیتا ہوں, ایک لفظ میں. اور آج آپ دیکھیے 1430 سال کا عرصہ گزر گیا, جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری کے اوائل میں دنیا سے پردہ فرمایا ہے اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے. اس دور سے لے کر میرے دوستو آج کے دور تک اگر آپ دیکھیں, یہ 1430 ہجری چل رہی ہے, 11 ہجری کے شروع میں حضور علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے. سرکار نے جو اپنے 23 سالہ زندگی میں جو ارشادات فرمائے ہیں 1400 سال سے اس کی تشریح کی جا رہی ہے. ایک معنی, ایک بہت بڑے عالم امام اعظم جیسے, غوث اعظم جیسے, شیخ محقق جیسے, مجدد صاحب جیسے, امام حریہ فضل حق خیر آبادی جیسے, تفسیروں میں امام رازی جیسے, یہ عظیم ہستیاں حضور کے قول کی تشریح کرتی ہیں اپنے علم پر, لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں. اس سے بڑا کوئی علم والا ہوتا ہے وہ کہتا نہیں اس سے آگے تو اور بھی بات تھی جو انہوں نے سمجھی نہیں, وہ آگے تشریح کرتا ہے. پھر آنے والی صدی میں کوئی اور عالم آتا ہے وہ اس کی تشریح کرتا ہے. ایک ہی روایت ہوتی ہے, ایک ہی لفظ ہوتا ہے, 1400 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. یہ ہے میرے آقا کا معجزہ, اوتی تو جوامع الکلم, کہ میں برسوں کی نصیحتوں کو ایک جملے میں کر جاتا ہوں. آئیے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے میرے دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر بنیادی چیز ارشاد فرمائی ہے وہ توجہ کے طالب ہوں میں, میری طرف توجہ رکھیے گا کہ کیونکہ یہ نظام مصطفیٰ ہے, توجہ چاہتا ہوں, درس نظام مصطفیٰ ہے. اس میں زندگی کے ڈھنگ کو درست کرنے کے اللہ نے ہمیں غصہ بھی دیا ہے, محبت بھی دی ہے, خوف بھی دی ہے، لالچ بھی دی ہے، یہ چار تقاضے ہمارے اندر ہیں ہر انسان میں، مومن ہو یا کافر ہو، یہ چار چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، محبت، خوف، لالچ اور غصہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام وہ ہے جو اس کے استعمال کے طریقے کو بتاتا ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے، محبت کہاں کرنی ہے اور کتنے درجے میں کرنی ہے، غصہ کہاں کرنا ہے اور کتنے درجے میں کرنا ہے، لالچ کس سے رکھنی ہے اور کس طریقے سے رکھنی ہے، غصہ خوف کس سے کھانا ہے اور کس طریقے سے کھانا ہے. المختصر آپ تنہا اس درس کو سنیے، جیسے آپ تنہا ہیں، ایک ایک فرد کی اصلاح کے لیے میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ اکیلا اس بات کو سنیے، میری بہنیں تنہا اس بات کو سنیے جو مثال آگے آ رہی ہے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کی اصلاح کے لیے کہ اس نے کیسا ہونا چاہیے، مومن کون ہوتا ہے، جو نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ اشارہ فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، دھوکے باز نہیں ہو سکتا. آج میں اور آپ اس معیار پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ ہم کس طرف ہیں، اس کی ایک تفصیل ہے انشاءاللہ آگے ہمارا موضوع آئے گا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے تو ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر یہ بنیادی بات چیز کی ذکر کی گئی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کا معنی ہے ایک امن سے ہے، مومن شروع زمین پر خدا کا نائب ہے اپنے درجے کے اعتبار سے، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے رب کا سفیر ہے، وہ خود غرضی کے لیے جانور نہیں بنایا گیا، اسے مومن بنایا گیا، اس کا وجود پورے محلے کے لیے امن ہے، اس کا وجود اپنے ساتھی کے لیے امن ہے. مومن وہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کفار یہ چاہتے تھے کہ سفر ہو تو کوئی عرب کا مسلمان ہمارے ساتھ سفر کرے، کیونکہ اس کے ہونے کی وجہ سے ہم سب امن سے رہیں گے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے ملک شام کی، جو میرے اور آپ کے اسلاف ہیں، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے جب شام کی حکومت پر پورا زور ڈال کر اس کو اپنے سرنگو کیا، حکومت کو جب جما دیا، کسرا کے ساتھ جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، آپ نے اپنی فوج کو واپس بلایا، واپس بلا کر ایران کے خطے کی طرف آپ نے گویا کہ کمک لگانا چاہی، تو جب وہ لوگ جنہوں نے 8 سال تک ملک شام کے عیسائیوں پر حکومت کی تھی، 8 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں، اور پورے جس میں یہودی بھی تھے، جس طرح کہ فلسطین کا علاقہ اس کے اندر آتا تھا، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، جب 8 سال کا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا دور فاروق اعظم کے زیر خلافت میں، عدل کا حال یہ تھا، انہوں نے ٹیکس اور جزیہ لیا ان سے تاکہ سڑکیں بنائی جائیں، تاکہ نظام کو چلایا جائے، تاکہ دیگر چیزوں کو ڈیولپ کیا جائے، تاکہ ان کی نگہداشت کی جائے، جو فوج جو ادارے ہیں وہ کیسے چلیں گے، تو تاجروں کے اعتبار سے جو جزیہ اور جو معاملات رکھے گئے تھے، تو 8 سال تک ان سے ہی حصول کیا گیا. لیکن جب سرکار فاروق اعظم نے ان کو طلب کیا، تو جب مسلمانوں کا امیر وہاں سے نکل رہا تھا، تو اس نے اس علاقے کے سب سے بڑے عیسائیوں کے پادری کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ یہ 8 سال کا جزیہ جو آپ کا تھا، یہ پورا کے پورا اپنے پاس رکھیے. اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہم نے لیا تھا، اور اب ہم اپنے مرکز کی طرف جا رہے ہیں، اب آپ اپنی حفاظت خود کیجئے، اور یہ آپ کی طرف تھا. تو یہ تاریخ کے سینے پر آج بھی یہ بات کندہ ہے، لکھی ہوئی ہے، کہ عیسائی اپنے گرجا گھروں سے، کہ جو امن کے ساتھ تھے، عیسائی اپنی بستیوں سے باہر نکل آئے، اور وہ عرب کے غیرت مند، وہ عرب کے غیور، کلمہ پڑھنے والے مسلمان صحابہ اور تابعین کی جماعت جو شام کو چھوڑے جا رہی تھی، تو سارے نصرانی پوری قوم کے ساتھ پیچھے رو رہے تھے کہ ہائے ہائے، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، اس لیے کہ صدیوں تک ہمارے لوگوں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن انہوں نے ہمارا خون پیا ہے، جس کی حکومت اور ریاست میں، جس کی قیادت و امامت میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں سکون سے سوتے تھے، وہ عرب کے نوجوان تھے جنہیں محمد رسول اللہ نے تیار کیا تھا. میرے دوستو، جس وقت صحابہ کرام سیریا سے نکلتے ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر، یوں تو سید بھی ہم کہلاتے ہیں، شیخ بھی کہلاتے ہیں، لیکن کیا اگر میں سید کا بیٹا ہوں تو کیا میں نے اپنے باپ کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ اگر کوئی صدیقی ہے، اگر کوئی شیخ ہے، کوئی بڑے بزرگ کا بیٹا ہے، تو کیا وہ صرف اس لیے ہے کہ باپ نے نیکیاں کر لی تھی، اب وہ باپ کی نیکیوں پر مزہ کرے؟ وہ معاشرے کو کیا دے رہا ہے؟ وہ اس کا کیا پرتو بن کر سامنے آ رہا ہے؟ جب وہ نکل رہے ہیں، جب وہ نکل رہے ہیں تو اس وقت نصرانیوں نے یہ بات کھڑے ہو کر کی کہ ہمارے لوگ ہم پر حکومت کرتے رہے، ہمارے مذہب کے لوگ ہم پر حکومت کرتے رہے، لیکن انہوں ان کی نظریں ہماری خواتین پر بھی تھی، ہمارے مال پر بھی تھی، ہمارے بچوں پر بھی تھی، ہماری عزت و آبرو پر بھی تھی، لیکن ہمارے اس علاقے میں 8 سال تک ہمارا مال گلیوں میں پڑا رہتا تھا اور کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، تو یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ محمدی تربیت یافتہ اور نظام مصطفیٰ میں رنگے ہوئے صحابہ اور تابعین تھے۔ میرے دوستو، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کن اسلاف کے ہم ماننے والے ہیں، آج کراچی میں ہمارا کیا کردار ہے، آج ہمارے محلے میں ہمارا کیا کردار ہے، آج پاکستان ہونے کی پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہمارا کیا کردار ہے۔ اللہ اکبر، میں ابھی جہاز میں سفر کر رہا تھا تو حال ہمارا کیا ہو گیا، ذرا دیکھیے تبدیلی کے حوالے سے، جو سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جہاز کے ضروری سامان، جس طرح کے جس کو آپ پانا پیچکس کہیے، وہ ایک تھیلی میں بندھا ہوا ہے، ایک شخص معزز ہے، اس نے سامان اتارا، اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، اس نے وہ تھیلا اٹھایا اور ایک لائف جیکٹ اس نے نیچے سے نکالی اور بیوی کو کہا اس کو تھیلے میں ڈال دو۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ یعنی اتنی سی چیز جو ہم نے چوری کی وہ ہمیں کیا فائدہ دے گی، لیکن کتنا بڑا ہم نے دھوکا کیا۔ کیا مسلمان اس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے ایک عام سی مثال دی، اس کو سمجھانے کے باوجود اسے سمجھ میں نہیں آیا، اس پہ غصہ ہوا، میں بھی شرمندہ ہوا کہ میری بھی بدعملی ہے، کہ میری زبان میں تاثیر نہیں کہ یہ اثر کر جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ ہم کن کی اولاد ہیں، کن کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں، اور اس وقت نصرانیوں نے یہ بات کی تھی۔ آگے حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے تمہیداً یہ جملے میں کہہ رہا ہوں، جب صحابہ کو وہ رخصت کرتے رہے تو آہوزاری ان کی تاری تھی، بوڑھے، بچے، نوجوان، بزرگ، یہ کوئی تقریری مخمصہ نہیں ہے، یہ کتابوں میں درج ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ، فاروق اعظم کے تربیت یافتہ ان نوجوانوں کی تاریخ آج بھی کتابوں کے اندر درج ہے کہ ان کا سب سے بڑا پاپ بھاگتا ہوا گرجا گھر کے اندر گیا اور اپنی خود ساختہ بائبل کو لایا، جو ان کے نزدیک مقدس کتاب ہے، اور اپنی قوم کی طرف سے صحابہ کو اعتماد دلاتے ہوئے، تابعین کو اعتماد دلاتے ہوئے، نظام مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے ان حقیقی کلمہ گوہ کو یہ اعتراف کراتے ہوئے اس نے بائبل کو ہوا کے اندر لہرایا اور لہرا کر کہا، اے محمدی کلمہ پڑھنے والوں، یہ ہمارے مذہب میں سب سے سچی کتاب ہے، ہم اس کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ پھر کبھی ہمیں موقع ملا کہ اپنا کوئی لیڈر اور قائد چنے تو ہم اپنے برادری کے بندے کو نہیں چنیں گے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جو ہوگا اس کو چنیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چوریاں، ادھر سے اٹھایا چیز چوری کر دی، چارانے کے لیے دھوکا دے دیا، اٹھانے کے لیے دھوکا دے دیا، پھر وہ دھوکا، دانا یہ کہتے ہیں کہ دھوکا اپنے مرکز پر دوبارہ آتا ہے، دھوکا اپنا گھر کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے اگر کسی کو دھوکا دیا وہ گھوم کر بچوں کی طرف آئے گا، گھوم کر آئے گا، یہ چیزیں رکتی نہیں ہیں، یہ مکافات و منامل ہے، یہ آج نہیں کل، اور بندہ اس وقت اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچ رہا ہوتا ہے جب اپنے بچے کو مرض کی حالت میں دیکھتا ہے، جب خود کو لا علاج مرض کی صورت میں دیکھتا ہے، خود کو بربادی میں دیکھتا ہے۔ تو نظام مصطفیٰ وہ نظام ہے جس میں زندگی ہے، حیات ہے، سکون ہے اور دائمی قرار ہے۔ اب آئیے میں مسلم شریف کے حدیث صاحب کے سامنے پڑھتا ہوں کہ مومن کون ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، ہماری تو آنکھیں بھی ابھی پھتریائی گئی ہے کہ اس سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں گرتا کہ میرے آقا نے ہمیں کلمہ پڑھا کر شافعی یوم نشور جناب محمد رسول اللہ ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے، اور دوسری طرف حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں وہی مصطفیٰ ہوں جو تمہاری شفاعت کروں گا، میں وہی مصطفیٰ ہوں، تمام احادیث کا مضمون مفہوم تقریری انداز میں ذکر کر رہا ہوں، میں وہی مصطفیٰ ہوں جسے خدا نے اختیار دیا تھا کہ یا تو شفاعت لے لے محبوب، یا آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیتا ہوں، تو میں وہی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ، آدھی امت نہیں، پوری امت کا سودا چاہتا ہوں شفاعت کے ذریعے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہی جامع ترمذی، میں وہی ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے امتی کو چن چن کر جو گناہ کبیرہ میں لتے ہوئے ہوں گے اپنی شفاعت سے جنت میں داخل کروں گا، لیکن فرمایا کہ سنو، میرے سوا تو تمہارا کوئی آسرا نہیں ہے، خدا تمہاری میرے سوا سنے گا بھی نہیں،
جب تک میں لوائے حمد لے کر نہیں آؤں گا انبیاء جمع نہیں ہو سکتے. انبیاء بھی آئیں گے تو میرے جھنڈے تلے انہیں رب کی جانب تر چلنے کا راستہ ملے گا. انبیاء بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے, پلک ہلانے کی ان میں جرت نہیں ہوگی. اللہ کے خوف سے فرما میں ہوں جو شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولوں گا, میں رو رو کے اپنے رب کو راضی کروں گا. میرا رب کا غضب جو ہے وہ رحمت کی طرف مائل ہوگا. میں انبیاء میں شفاعت کے مرتبے کو تقسیم کروں گا, میں علماء میں شفاعت کے درجے کو تقسیم کروں گا, میں حاجیوں میں تقسیم کروں گا کہ لو یہ تمہارے لیے دعا کرتے تھے تو ان کو بخشوا دو. نبیوں کو کہوں گا لو تمہارے اتنے امتی تو تمہارا کوٹا یہ ہے. فرمائے یہ میرے اختیارات ہیں, لیکن سنو سنو میرے نظام کو اگر کسی نے ٹھیس پہنچائی اور کلمہ پڑھنے والے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیا, یا تمہاری رعایا جس طرح یہ پاکستان ہے, یہ ایک اسلامی ملک ہے, اس میں اگر کوئی کلمہ نہیں بھی پڑھتا اپنی شومی قسمت سے, لیکن وہ ملک کا ایک فرد ہونے کے حوالے سے, ریاست کا ایک فرد ہونے کے حوالے سے ہم کلمہ گو مسلمان ہیں, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا اسلام اور اپنا عقیدہ اپنے عمل کے ذریعے بنائے تاکہ تبلیغ کرنے میں ہمیں تاخیر نہ ہو, وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر خود کلمہ پڑھے. لیکن یہاں پر ایک بیلنس میں کر دوں, درمیان میں جملہ آ گیا اصلاح کے لیے, کیونکہ بے ڈھنگی تبلیغ کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے. لاہور کے اندر جو گرجا گھر کے اوپر بمباری ہوئی, جو بلاسٹ ہوا, جو دہشت گردی ہوئی, ہم سارے مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم سارے مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ایسے بدترین شخص کو مسلمان کہنا ہم مسلمانوں کی توہین سمجھتے ہیں, جس نے ریاست کے اندر یہ تخریب کاری کی ہے اور ریاست کے اندر اقلیتوں پر حملہ کیا ہے. ہمارے مدارس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, ہمارے تعلیم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایسا شخص جو ریاست اسلامیہ کے اندر رہتا ہو اور اقلیت پر جو غیر مسلم ہیں ان پر حملہ کرتا ہو. رسول کریم نے تو یہاں تک فرمایا خیبر کے اندر کہ جب یہودیوں کی فصلیں لگی ہوئی تھی, فرمایا خیبر کو ہم نے فتح کر لیا ہے, لیکن اگر کسی نے یہودی کے فصل سے ایک پتا بھی توڑا تو وہ مجھ مصطفیٰ سے نہیں ہوگا. فرمایا اس کے اگر اس سے کھجور کا دانا بھی توڑنا ہے تو تم نے پیسہ دینا ہے, اس سے اجازت لینی ہے. مانا کہ یہ ہماری ریاست میں آ چکے ہیں, لیکن یہ زمینیں ان کو الاٹ کی گئی ہے, کھیتی باڑی یہ یہودی کریں گے. اپنے صحابہ سے حضرت صوبان سے حضور نے فرمایا کہ اگر ایک لقمہ بھی خیبر کے اندر کسی مسلمان نے بغیر اس کی اجازت کے اگر اس سے اٹھا لیا تو وہ مجھ مصطفیٰ سے نہیں ہوگا, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ نظام حضور نے عطا فرمایا. تو ہم ایسے داڑھی رکھنے والے کو شیطان سمجھتے ہیں, اور اس کو مسلمان کہنا, اسے مولوی کہنا, اسے کلمہ کو کہنا ہم دین کی توہین سمجھتے ہیں کہ جو ریاست اسلامیہ کے اندر اقلیتوں پر حملہ کرے ایک بار, لیکن اس کے بعد جو اقلیتوں نے حال کیا اس کی بھی ہم 100% مذمت کرتے ہیں. جو انہوں نے دو شخص کو زندہ جلایا اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, جو انہوں نے ریاست کی املاک کو نقصان پہنچایا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور ان نصرانیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلاسٹ اگر تمہیں آج ہوا تو تم پریشان ہو گئے, یہاں تو مسلمان مسجدوں میں جنازے اٹھاتے ہیں, یہاں تو مزاروں پر بلاسٹ ہوتا ہے, اللہ رب العالمین عافیت عطا فرمائے. تو یہ توازن کے ساتھ, لیکن میں نے یہ درمیان میں احتجاجی جملہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں, سانس لیتے ہیں, دنیا کو ہم برا سمجھتے ہیں دل لگانے کے حوالے سے, لیکن جو نظام ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں, اور اس نظام کو اس لیے پورا کرتے ہیں کہ وہ نظام ہمیں آگے کی طرف لے جانے والا ہے. کیا صحابہ نے خلافت قائم نہیں کی دنیا کے اندر؟ کیا عثمان غنی نے بہت بڑی کوٹھی نہیں بنائی؟ بولیے, کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ہزاروں درہم لوگوں کو دے دیا کرتے تھے؟ تو مال کوئی مذمت والی شے تھوڑی ہے, کوٹھیاں کوئی مذمت والی شے تھوڑی ہے. اس کی مثال تو میرے آقا سیدنا صدیق اکبر نے یہ دی ہے کہ دنیا کے اندر دل نہ لگاؤ, فرمایا ایسے جیسے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو ساحل تک پہنچتی ہے, کشتی پانی سے اوپر رہتی ہے تو ساحل تک پہنچتی ہے, لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے. تو فرمایا دل ہمیشہ دنیا سے اوپر ہونا چاہیے, دنیا اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے, دنیا باہر رہے دل خدا کی یاد میں رہے. تو کوٹھیاں بھی بناؤ تو بنگلے بھی بناؤ, یہ منع نہیں بلکہ عین عبادت ہے, بلکہ یہی مال قبر کے اندر شفاعت کرے گا, یہی مال قبر کے اندر شفاعت کرے گا. صدقے کی کتنی نصیحتیں, صدقے کی کتنی فضیلت ہے. اگر کاروبار نہیں کرو گے, بینک بیلنس نہیں جمع کرو گے تو صدقہ کیسے دو گے تم؟ زکات کی کتنی فضیلت ہے، تو جب مال ہی نہیں جمع کرو گے، تجارت نہیں کرو گے تو یہ کیسے ہوگا؟ اور تجارت کی کتنی فضیلت ہے؟ فرمایا کہ جو نیک تاجر ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا. یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے؟ ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کے لیے کتنا بڑا مقام. صرف اس دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ہر وہ چیز اس جو دنیا میں فساد پیدا کرے گی، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا پیدا کرے، اللہ کے محبوب کو نہ وہ پسند ہے نہ غیر مسلم پسند ہے. پسند وہ ہے جو امن کرے، جو امن کو بولیے کیا، وہ مومن پسند ہے جو امن کا باعث بنے، فساد کا باعث نہ بنے. اور آپ غور کیجئے اس بات سے، وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت پر ہمیں آسرا ہے، اس کے علاوہ ہمارا آسرا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے مزدور سے مزدوری کراتے ہو، میرا کوئی امتی اگر وہ اپنے پاس چار پانچ نوکروں کو رکھتا ہو، ایک تو وہ نوکر ہے جو مالک کی ڈیوٹی پوری نہیں دے کرتا، وہ پکا خائن ہے اور دھوکا ہے، اور مومن دھوکے باز نہیں ہوتا. یہ بات ذرا غور سے سنیے. دوسری بات، جو آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے اور ماتحت آپ کے جو چل رہا ہے، اس کو اگر تم نے مزدوری پوری لی، اس سے کام پورا لیا اور مزدوری پوری نہ دی، اس سے محنت پوری کرائی اور مزدوری پوری نہ دی. میں نے اس پر ایک مثال بہت نیچے آ کر کرن معاشرے کے حوالے سے ذکر کیا تھا. جیسے ہمارے گھروں کے اندر ماسیاں کام کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم بھی گھر والے ہیں، بچوں والے ہیں، آپ بھی ہیں. اس کی آسان سادہ سی مثال، اگر چلن یہ ہے، رواج یہ ہے کہ ایک کام کا 500 روپیہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے وہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو 300 روپے پہ لے آئے. تو کبھی یہ غور کریں کہ وہ 300 روپے لے کر اپنے گھر کو پالے گی کیسے؟ ایک اس کے حقوق یہ ہے کہ وہ امانت کے ساتھ اپنے کام کو پورا کرے. اور جو اوپر کے لوگ ہیں، چاہے اس سطح سے، گھر بھی ایک کائنات ہے نا، گھر بھی تو ایک دنیا ہے، یہ ہو یا بڑے بڑے ٹیکسٹائل ملرز ہوں، یا بڑے بڑے تاجر ہوں، یا بڑے بڑے نواب ہوں، جن ہاتھ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اس سے کام پورا لے لو اور اس کی مزدوری میں ڈنڈی مارو، جیسے چیک باؤنس کراتے ہیں، تنخواہیں ٹائم پر نہیں دیتے اور ہر سال عمرے پر جاتے ہیں، تنخواہیں ٹائم پر نہیں دیتے، حج کوئی نہیں چھوڑتے، تنخواہیں ٹائم پر نہیں دیتے، بونس کا وعدہ ہے، تنخواہ کا وعدہ ہے، محنت پوری کی ہے، ٹائم پر نہیں دیتے، نمازیں ان کی کوئی نہیں چھوڑتی، لیکن سنو، عمرہ ہر سال کرنے والوں، حج ہر سال کرنے والوں، تکبیر اولا سے نماز پڑھنے والوں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر وہ مزدور میرے پاس آ گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رتی برابر بھی اگر غیرت ہمارے اندر ہوگی تو ہمارا حال اس حوالے سے تبدیل ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا اگر وہ مزدور میرے پاس آ گیا، اور وہ آئے گا اور مجھ سے کہے گا کہ حضور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں میں ہی تمہارا سہارا تھا شفاعت کے لیے، کل قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اس کا وکیل بن جاؤں گا خدا کی بارگاہ میں تمہارے خلاف، تمہارے خلاف اس کا وکیل بنوں گا، اور پھر تمہاری نہیں سنوں گا، اس مظلوم کی سنوں گا. یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ ہے، بولیے، نظام مصطفیٰ. امیر ہونا گناہ نہیں ہے اور نہ غریب ہونا گناہ ہے. امیر ہے تو زکات ادا کرے، صدقات واجبہ ادا کرے، جو مال جو نوکر کام کر رہے ہیں، جو کمٹمنٹ ہے، اس پر اس کو پورا پیسہ دے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور زکات ادا کرے. اور پھر محبوب طریقہ امام غزالی نے یہ کہا کہ صرف بعض ایسے ہوتے ہیں، یہ رمضان میں آنا، رمضان میں ہم زکات دیتے ہیں، رمضان میں آنا، تو یہ پورا سال اللہ نعمتیں دیتا ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. امام غزالی فرماتے رحمہ اللہ، یہ فقہی تقاضا نہیں ہے، فقہی تقاضا عذاب سے تو وہ بچ گیا، زکات دے کر بچ گیا، صدقہ فطر دے کر بچ گیا، ٹھیک ہے، جو واجبات جو اس کے اوپر تھے، فرائض تھے، اس سے تو بچ گیا، لیکن یہ تو خود بچا، لیکن خدا کا محبوب کیسے بنے گا؟ یہ تو ڈیوٹی پوری کی ہے، لیکن مومن صرف ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، ڈیوٹی اس لیے کرتا ہے کہ رب کے قریب ہو جاؤں. تو فرمایا پھر رب کے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ سال بھر اس کا ہاتھ رکھے نہیں، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، حسب توفیق جتنا وہ کرنا چاہے وہ کرتا رہے، دیتا رہے. حضور کی حدیث مبارکہ ہے، اس وقت ماخذ میرے ذہن میں نہیں، لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں، سرکار نے فرمایا جو جائے گا وہی آئے گا. فرمایا جو جائے گا بولیے وہی آئے گا، جو رکھ دیا وہ سڑے گا نصیب نہیں ہوگا. اور اس پر ایک نہیں یہاں پر 100 بندے میں موجود ہیں، اور میں جانتا بھی ہوں چند لوگوں کو کہ جب جاتا ہے تو پھر آتا بھی ہے، جاتا ہے تو پھر بولیے آتا بھی ہے. اور وہ پھر روکے نہ، جس طرح سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا، پوچھا گیا حضور آپ بتائیے نا یا رسول اللہ آپ کے دامن سے ایمان ملا ہے، آپ بتائیے نا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سب سے مکمل ایمان والا کون ہے، سب سے مکمل ایمان والا کون ہے؟ آقا نے فرمایا جس میں دو باتیں، جس کے اندر دو باتیں ہوں. فرمایا احسنہم خلقا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ درست گو نہیں ہوگا، درست باتیں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جب تک شریعت اس پر لازم نہ کر دے. وہ نرم مزاج ہوگا، کریم مزاج ہوگا، ایک. اور فرمایا التفہم بی اہلہ، اور اپنے بچوں اور اپنی بیویوں پر انتہائی کرم کرنے والا ہو. فرمایا جس میں یہ دو صفتیں آ گئی، جو اپنے بچے اپنی بیوی اپنی ماں اپنی بہنیں یہ سب آ گئے اہل کے اندر، اپنے رشتے دار، ان کے لیے الطف ہو، انتہائی نرم ہو، اور اخلاق بھی اس کا ٹھیک ہو. سکا فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کہتا ہوں اس کا ایمان مکمل ہو گیا. بولیے سبحان اللہ. تو یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دوستو دیا ہوا نظام ہے. سرکار امام غزالی، یہ تو روح کی بات ہے، تو عاشق لوگ ہیں نا، یہ تو کنیکشن جوڑنے والے لوگ ہیں. یہ کہتا ہے صرف ڈیوٹی نہیں کرو، تھوڑا کام زیادہ بھی کرو تاکہ مالک خوش ہو جائے، تھوڑا اور کرو، تمہارا کام ختم ہو گیا لیکن مالک کی جگہ گاڑی پہ کپڑا بھی مار دو، وہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، وہ خوش ہو جائے گا. ہاں اس کے دروازے سے آگے تھوڑی جھاڑو بھی مار دو، یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے لیکن خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تم چلے گئے اور تم نے آدھی رات کو دیکھا کہ مالک کے گھر کا دروازہ بند ہے اور کوئی نہیں ہے، تو تم اس کو مطلع کر کے دروازہ بند کر دو، وہ خوش ہو جائے گا. تمہاری ڈیوٹی نہیں تھی لیکن یہ وہ چیز تھی جو تمہیں اپنے مالک کے قریب کر رہی ہے. یہ اس نے اخلاق کے وہ طریقے ہیں. تو اس لیے امام غزالی نے فرمایا کہ صرف جو ہے سال میں زکات دے کر سمجھنا کہ بس میں نے بڑا احسان کر دیا، یہ فقہی تقاضا تو نہیں ہے، عذاب تو نہیں ہے، لیکن وہ رب کا محبوب نہیں ہو سکتا. رب کا محبوب وہ ہے جو فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کرتا رہتا ہے، اس کے سال بھر ہاتھ جو ہیں وہ اس کے کشادہ رہتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیتا ہے. مجھے ایک حدیث پاک یہاں پر بڑی زبردست یاد آ گئی، اب میں اس دوست کے لیے دعا کروں گا جس نے مسلم امام احمد مجھے دلائی ہے، کیونکہ اس سے یہ مبارک حدیث کو چوم کر میں بڑا جھوما ہوں. میں کچھ دن پہلے اپنے گھر مسلم امام احمد کا مطالعہ کر رہا تھا اور اللہ کی توفیق سے میں نے کوشش کی کہ اس کو بالاستیاب پڑھوں، تو میں مسلم امام احمد کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں حدیث پاک آئی. آقا کتنے کریم ہیں ذرا دیکھیں، قرآن کہتا ہے، میں نے بھائی شوکت کو سنائی ایک جگہ پر، فرما وہ اما کیونکہ اس لیے کہ اجر ضائع نہ ہو کسی کو بتا دو فوراً، تو میں نے جس دن پڑھی تو یہ میرے ساتھ تھے تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میرے آقا کی یہ شان ہے، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں مر گیا تو یہ میری شفاعت کا باعث بنے گا ان شاء اللہ. سوری آپ یہ سمجھ میں کو میں سناتا ہوں، آپ آگے سنائیے. قرآن کہتا ہے اما السائل فلا تنہر، محبوب تو اتنا کریم ہے ہمارا، اگر کوئی تجھ سے سوال کرے تو اس کو دھتکارنا نہیں. رب تو اپنے محبوب کو کہتا دھتکارنا نہیں، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اپنے محبوب کی ذمہ داری لگاتا دھتکارنا نہیں، تو ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو تیری قدرت کیسے دھتکاری گی، کیونکہ تیرے محبوب نے تو تیرے سے اخلاق سیکھے، تیرے محبوب کو تو نے سکھایا محبوب عفو و درگزر کرو، تو مولا پھر تیرا عفو و کرم کیسے ہوگا، کیونکہ تیرا عفو و کرم کی جھلک جو ہے وہ تیرے محبوب کے اندر ہے، کمال اور اصل تو تیرے پاس ہے. تو یا اللہ جس محبوب کو تو نے اکمل بنایا، مکمل بنایا اور اعلیٰ بنایا، اور اس کے وصف کو تو نے بیان کیا عفو و کرم والا، تو تو اپنے بندوں پر کیسے عفو و کرم کرتا. بولیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے اس رب کی تعریف میں سبحان اللہ. قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے نا تو دھتکارنا نہیں. اچھا یہ تو آپ نے سنا ہے، میں نے یہ حدیث زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی، اور میں سمجھتا ہوں اس مجمع میں شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہو. حضرت مسند ابی بکر میں یا حضرت مسند ابی حضرت عمر میں یہ روایت موجود ہے، مسلم احمد کے اندر لیکن مسند میں ضرور ہے. سرکار دو عالم کے پاس ایک شخص بار بار آتا تھا پیسہ مانگنے کی، حضور دے دیں، سرکار کچھ دے دیں، پھر دوسری دن حضور دے دیں، حضور دے دیں، تیسری دن حضور دے دیں، دے دیے. فاروق اعظم ایک دن اس کا ہاتھ پکڑ کے لائے، کہا حضور یہ پیشاور بھکاری ہے. سرکار نے کیا کہا؟ پیشاور بھکاری کو دینا نہیں، لیکن سرکار کا اپنا مرتبہ دیکھیں. فرمایا حضور یہ پیشہ ور بھکاری ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی آپ کے پاس مانگنے آتا ہے. سرکار فرمایا مجھے پتا یہ پیشہ ور بھکاری ہے، لیکن یہ سوال کرتا ہے نا تو میرے رب نے مجھے بخل کی اجازت نہیں دی ہے، یہ جتنی دفعہ سوال کرے گا میں اسے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے. آئیے اس حدیث پاک کو ہم پڑھتے ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کے حوالے سے ذکر فرمایا. مومن کے حوالے سے ہائے ہائے، اللہ میرے بھی اعمال اچھے کرے اور آپ کے بھی. مرنے سے پہلے ہمیں اصلاح کی توفیق دے. سرکار فرماتے تو عدو علیہ اعمالکم، تمہارے اعمال مجھے قبر میں دکھائے جاتے ہیں. تمہاری بیلنس شیٹ اگر تمہارا افسر روزانہ دیکھتا ہو تو اس کا کوئی سامنا کر سکتا ہے؟ یہاں تو ہم نعتیں پڑھ کے بہت جھومتے ہیں اور جھومنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس کے ہم منکر نہیں. ناشی پڑھتے ہیں، بالکل پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ جس محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں امیدیں ہیں تو ان کو منہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے؟ ان تک پہنچنے کے لیے کچھ ہے؟ سرکار فرماتے تو ردو علی اعمالکم، تمہارے اعمال صبح شام مجھے دکھائے جاتے ہیں کہ تم نے رات کو کیا کیا، تم نے دن میں کیا کیا، تم اکیلے جا رہے تھے تو تم نے کیا کیا، تم نے فٹ پاتھ پر کیا کیا، تم ٹی وی میں کیا دیکھ رہے تھے، تم بیوی سے کیا بات کر رہے تھے، تم بچوں کے ساتھ کیا معاملات کر، تم تجارت کیسی کر رہے تھے، تم تول کیسے رہے تھے، تم سڑک پر کھڑے ہو کر دیکھ کس کو رہے تھے، تم مال کیسے گن رہے تھے، تم مال حاصل کیسے کر رہے تھے، تم مال کما کیسے رہے تھے، تم اس کو خرچ کیسے کر رہے تھے. فرما تو ردو علیہ اعمالکم. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. وَإِن رَأَيْتُ مِن خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، جب میں تمہیں نیکی کا کام کرتا ہوا دیکھتا ہوں، بولو سبحان اللہ، تو پھر اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہوں، یا اللہ ساری ثنا تیرے لیے کہ تو نے میری نسبت سے مجھے یہ مقام دیا اپنے فضل سے، اور میری نسبت سے میری امتیوں کو یہ عبادت کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا. حضور کا قلب منیر خوش ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب منیر خوش ہوتا ہے. فرماتے ہیں وَإِن رَأَيْتُ مِن شَرٍّ، اگر کوئی برائی کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ گناہ کے کام ہے، کریم آقا ہے، کریم آقا. والد فضل بری میں ایک شعر لکھا نا کہ گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں مہنگے ہیں مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پوچھتا، تم پہ کروڑوں درود. سگا فرماتے ہیں استغفرت لکم، جب میں تمہارے برے اعمال کو دیکھتا ہوں تو پھر اپنے رب کے حضور اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں. مولا نادان ہے، گندگی میں مبتلا ہے، میرے خاطر معاف کر دے مولا.
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. میں نے کیسے بننا ہے، آپ نے کیسے بننا ہے. آئیے اس حدیث شریف کا ترجمہ کرتے ہیں اور درس کو اگلے موضوع کے لیے ہم چھوڑتے ہیں، لیکن یہ بیتابی کے لیے کوشش کریں گے کہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے اور آقا کی بارگاہ میں دو رکعت نفل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اور بند کمرے میں بیٹھ کر پھر تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اور تھوڑی اگر لائٹ بند اور چھوٹا سا بلب جل رہا ہو تو پھر بندے کو اپنے آپ سے بات کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. وہ کسی نے بزرگ سے کہا نا کہ آپ رب سے باتیں کب کرتے ہیں، کہتے رات کو. کہنے گیا رب سے بات تو نماز میں کرتے ہیں، تو کہنے گئے دیکھو بھائی نماز الحمدللہ میں کوئی چھوڑتا نہیں ہوں، لیکن جو پانچ وقت کی فرض نمازیں ہیں نا تو اس میں اتنا ہنگامہ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ لو لگ نہیں پاتی، اپنی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے. لیکن کہتے رات کا جب وقت ہوتا ہے کہ سب سو رہے ہوتے اور میں جاگ رہا ہوتا ہوں، اور مصلی ہوتا ہے چھوٹی سی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اندھیرے میں نماز جائز نہیں ہے، کہ جس میں آپ اپنے بدن پر مکمل طور پر مطلع ہوں. اور کہا جب میں رب سے بات کرتا ہوں تو اس وقت مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے، کیونکہ انسان کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ میں اس وقت آپ میں بیٹھا ہوں نا، آپ مجھ میں بیٹھے ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو یک سوئی کی طرف لے جانا مشکل ہے. اللہ والے لے جاتے ہیں کہ انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو، وہ لے جاتے ہیں، لیکن تنہائی میں بندہ اپنے آپ پر مطلع ہوتا ہے. جیسا ایک درویش بزرگ کا واقعہ، وہ دیہات میں رہتے تھے، ان سے کہا بابا جی آپ دیہات میں کیوں رہتے ہیں؟ کہا مجھے اللہ یاد رہتا ہے. کہا بابا جی آپ دیہات میں کیوں رہتے ہیں؟ کہا مجھے اللہ یاد رہتا ہے. تو کہا شہر میں؟ کہا شہر میں تو مجھے پگڑی یاد رہتی ہے، اپنا جبہ یاد رہتا ہے کہ پتہ نہیں استری ہوا کہ نہیں ہوا. اگلا کہے گا دیکھو کیسے استری. تو میں شہر میں تو لوگوں کے دیکھنے دکھانے میں گم ہوتا ہوں، تو خدا کو کب یاد کرتا ہوں؟ کہتے جب دیہات آتا ہوں نا تو سب ایسے ہی ہوتے ہیں، سب کے لباس ایسے ہوتے ہیں، کوئی مجھے جانتا کم ہے، تو لہذا جب مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے تو پھر میں رب کو دیکھنے کی کوشش کرتا. یہ ایک نفسیات ہے میرے دوستو. تو لہذا کچھ وقت میرے نوجوان ساتھیوں نکالے، ان بزرگوں نے تو اپنی زندگی بنا لی ہے، تو آپ اپنی عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نفل ادا کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روح پرفتوح پر ہدیتن آپ نظر کریں اور پھر حضور سے بات کریں. ان تمام باتوں کو یاد رکھیں. چند دنوں میں اگر دل مدینہ نہ بنانا تو کہنا کسی پاگل کی گپ تھی. کچھ کریں نا، کچھ کریں. ایک بزرگ کی بات میں نے پڑھی تو شرمندگی سے سر اگلی عبارت، آنکھیں اگلی عبارت پڑھنے کی جرت نہیں کر پائی. مجھے اگر تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اور میرا دوست 100 میل دور رہتا ہے تو میں اس کو فون کر کے کہتا ہوں یار بہت پریشان ہوں، تھوڑا ٹائم دے دو یار. اس نے کہا جی یار میں تو بڑا مصروف ہوں. ایسا کرو تم رات کو 11 بجے آ جاؤ، ہم گاڑی بھگا کر 100 میل اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے دل کی باتیں کرتے ہیں. پھر کہتے جی خدا نہیں ملتا. تو ہم نے کہا جس کو سارا راز سنا دیا ہے اس سے سب کچھ مانگ، 100 میل دور گیا اور پھر بھی تجھے تسلی نہیں ہوئی، کاش تو مصلی بٹھا کر یہی مشورہ یہی بات اپنے رب سے کر لیتا. ہاں یہ کر لیتا کام ہو جاتا. دوست سے مشورہ منع نہیں ہے لیکن اسی پر قناعت، اسی پر اکتفا. ہم جانور ہو جائیں گے، اندھیرا آ جائے گا. کیونکہ انسان کو خدا نے ایسے بنایا ہے کہ جب تک یہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اس جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، ہوا کی طرح نرم رہتا ہے، اور جب خدا کو بھولتا ہے تو پھر بھیڑیے کی طرح سخت ہو جاتا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. اللہ فرماتا محبوب اپنی امت سے کہہ دو مجھے نہ بھولنا، کیونکہ ان کا سسٹم ایسا ہے، میری یاد ان کے لیے چارجنگ بیٹری کی مانند ہے. بلا تشبیہ آپ سمجھیے. فرمایا محبوب ان سے کہو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہیں پتا ہی نہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے بھی کہ نہیں، جنہیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، جنہیں پتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اذان میں ہمیں بلا رہا ہے. وہ کسی دانا نے بڑا کہا کہ زمین تھوڑی سی ہلی تو لوگ گھروں سے بھاگے، زلزلہ تھوڑا سا آیا تو لوگ، کسی سادے آدمی نے بڑا اچھی بات مجھے بتائی کہ جناب زلزلے کے تھوڑے سے جھٹکے ہوئے تو بندہ جان بچانے کے لیے گھر سے بھاگا، کاش اذان کی آواز پر بھاگتا تو زلزلے بھی نہیں آتے، کاش اذان کی آواز پر دوڑ لگاتا مسجد کی طرف تو زلزلے بھی نہیں آتے. تو ہم یہیں تک کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا سسٹم، یہ قرآن نے کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے رب کو بھلا دیا. اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ، اپنے بارے کی تشخیص کہ کس کے ہیں، کس کو جواب دیں گے. جس کو رب یاد رہتا ہے اس کو سب یاد ہے، جس کو رب یاد نہیں اس کو، جس کو بولیے کچھ یاد نہیں رہتا. تو حضرات گرامی مجھے اور آپ کو اس بات کی جستجو کرنی چاہیے. اور ہم بیٹھ کر ایسے مجمع میں نعت پڑھتے ہیں، کبھی خلوت میں بھی سرکار کی بارگاہ میں گنگنائیں، کبھی تنہائی میں بھی کوئی نہ ہو اور ہم گنگنائیں، کبھی کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور ہم اس وقت پڑھیں عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو ملا ان سے ملا، ہائے ہائے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. میرے دوستو آئیے حدیث پاک سنیے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مومن کیسا ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا مومن کیسے ہوتا ہے. آپ مومن ہیں الحمدللہ، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں الحمدللہ. اب اس بات پر غور کیجئے اور تصور اگنور کریں یا قبول کریں. اگنور کرنے میں دو نقصان ہیں، ایک تو کام بھی نہ ہوا اور ایسی جانور بنے پھرتے رہے، اور قبول کرنے میں فائدہ کیا ہے کہ وقتی طور پر اگر وہ کام نہ ہوا قلب کو تسکین ضرور ہوئی، آخرت میں اس کا اجر ضرور ملا، اور دنیا میں بعید نہیں اس سے بہتر چیز فوراً ضرور حاصل ہو جائے.
ضروری نہیں جس چیز کو ہم اچھا سمجھے وہ چیز اچھی ہو جائے. سنیے, بڑے بڑے کبھی قبرستان چلے جائیں آپ, بڑے بڑے سید سو رہے ہیں وہاں پر, بڑے بڑے شیخ سو رہے ہیں وہاں پر, بڑے بڑے امیر سو رہے ہیں, بڑے بڑے تاجر سو رہے ہیں, بڑے بڑے ماہرین, بڑے بڑے طاقتور جن کو دیکھ کر ہزاروں لوگ ڈر جائیں وہ سو رہے ہیں. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے میرے دوستو؟ اب آپ دیکھیے تبدیلی کے حوالے سے کہ مومن کون ہیں اور ہم شہر کے لیے, اس وطن کے لیے, اسلام کے لیے ہمارا وجود کیسا ہے. حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہ سمع عبداللہ ابن عمر, میں نے سرکار فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ سے یہ بات سنی ہے. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں یقول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ان من شجر شجرتن. ایک سوال حضور نے صحابہ سے پوچھا. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت فاروق اعظم کے شہزادے اور صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے سنا کہ ایک مجلس میں ہم تھے اور بڑے بڑے کبار صحابہ, بڑے بڑے اجلہ صحابہ, رتبے میں بڑے, جس میں سرکار صدیق اکبر خود موجود تھے, سرکار فاروق اعظم موجود تھے. کہتے ہیں کہ جناب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, دل نرم ہوتا ہے درود پڑھنے سے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, دل میں نور آتا ہے درود پڑھنے سے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے کا مجھے بڑا غصہ آتا ہے, ہمارے والد کہتے ہیں درود پڑھو, اور یقین کریں اگر غصے کی سختی اور درود پڑھیں, سخت دل ہوتی ہے طبیعت میں سختی یا درستگی جو ہوتی ہے اس بنا پر طبیعت میں گرانی آ جاتی ہے, درود پڑھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے باطن ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر خود پیار کی ایک تڑپ پیدا ہو جائے گی. تو کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شجر شجرتن, مجھے بتاؤ ایک درخت ہے ایسا ہے کہ لا یسقط ورقها, کہ اس کے پتے گرتے بھی نہیں. کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ کہ اس کے پتے گرتے بھی نہیں. لا یسقط ورقها, اس کے پتے نہیں گرتے. بتاؤ ایسا درخت کون سا ہے؟ وانه مثل المسلم وفي روایت مثل المؤمن, اور اس کی مثال میرے کلمہ پڑھنے والے کی طرح ہے. مومن, بتاؤ ایک درخت ہے جو مومن کی طرح ہے, بولو ایک درخت ہے جو مسلم کی طرح ہے, کلمہ پڑھنے والے کی طرح ہے, جیسے آپ اور میں کلمہ پڑھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا وہ درخت ایسا ہے, اور اس درخت کی شان یہ ہے کہ لا یسقط ورقها, اس کے پتے گرتے نہیں. اور وان مثل المسلم فحدثوني ما هي, تو مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے. اب بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوں, سرکار فرمایا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے اور اس کی مثال مومن کی طرح ہے, وہ درخت کون سا ہے. تو فوقع الناس فی شجر البوادی, تو لوگ جنگل کے کسی درخت کے بارے میں سوچنے لگے, بوادی جنگل کے, کیا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر تھے چھوٹے, وہ کہتے ہیں وقع فی نفسی انہا نخلا, کہتے ہیں کہ میرے دل میں خود بخود یہ بات آئی وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں نے بولا نہیں کھجور کا درخت ہے, لیکن میں نے بولا نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں میرے ابا بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, بولو نا سبحان اللہ, حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے, اتنے بڑے بزرگوں کے سامنے میں پڑھ پڑھ کر کے بول دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں ادبن چپ رہا لیکن جواب مجھے آ گیا, سرکار نے جو پوچھا تھا وہ جواب مجھے آ گیا, اور جواب یہ تھا کہ انہا نخلا, وہ کھجور کا درخت ہے. فستح یہی تو, لیکن میں نے حیا کی, شرما گیا میں کہ نہیں جواب کیسے دوں. کہتے ہیں ثم قالوا, سارے صحابہ کہنے لگے حضور سے حدثنا ما هي یا رسول اللہ, حضور آپ ہی بتا دیجیے وہ کیا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں جواب آ گیا تھا, لیکن سارے صحابہ نے یہ کہا حدثنا یا رسول, حدثنا ما هي یا رسول اللہ, حضور آپ بتا دیجیے وہ کیا ہے. قال فقال هي النخلہ, سرکار نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے. سرکار نے فرمایا میرا مسلمان غلام کلمہ پڑھنے والا اس کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے, بولو نا. اس حدیث کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ وقت ہمارا بالکل ہو چکا ہے. اور اس کی تشریح میں ایک اور ہے, اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کھجور مومن کی پھوپی ہے. یہ دوسری حدیث پاک, مومن کی کیا مثال ہے میرے آقا. اور کیوں نہ ہو اوتی تو جوامل کلم,
اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا،
وہ زبان عطا فرمائی ہے کہ جس میں میں بہت گہرائی کی باتیں ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں. اب اس میں ہے کیا، اس کے بعد محدثین کے چند حوالے میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، پھر اس حدیث پاک کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ دوسرے حوالوں کے ساتھ. زندگی رہی. فرمایا کہ سارے کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی، قالوا حدثنا ما هي یا رسول اللہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة. عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے وہ کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو کہتے ہیں کہ قال حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فذکرت ذلک لعمر، کہ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب جواب پتا چل گیا تو میں گیا اور اپنے ابا جان حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ ان سے میں نے کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا اس کا جواب، مجھے جواب پتا تھا، میں نے بتایا نہیں. لیکن فاروق اعظم باپ ہے نا، تو بیٹے کے لیے شفقت بھی ہے، کہتے تو نے بتایا کیوں نہیں حضور کے ساتھ، کیونکہ تو میرا بیٹا تھا، تو میرا بیٹا تھا، تو میرے سامنے یہ جواب دے دیتا. تو آگے فاروق اعظم کیا کہتے ہیں، فرم فذکر تو ذالک کے لیے عمر. حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ جواب تو مجھے آ گیا تھا، لیکن میں نے حیا کی، شرم کی کہ آپ بیٹھے ہوئے تو میں حضور سے براہ راست کیسے ہو جاؤں. تو فاروق اعظم دیکھیں پدری جذبہ، قال لن تکون قلتا ہی النخلہ، اے میرے بیٹے اگر تو کہہ دیتا نا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، حضور کے سامنے جواب دے دیتا احب الی من کذا کذا، تو یہ میرے لیے فلا فلا دولتوں سے زیادہ محبوب تھا، کیونکہ میرا سر تحریش نعمت کے لیے اونچا ہو جاتا کہ ہاں عمر نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کی. بولیے سبحان، بولیے سبحان اللہ، عمر نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کی ہے. تو فرمایا پتر تو کہہ دیتا اس وقت، میرے بیٹے کہہ دیتا، تو کہا حضور مجھے حیا آئی ہے. تو فرمایا اگر تو کہہ دیتا نا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو میں تیرا باپ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر تو جواب دے دیتا، کیونکہ سب خاموش تھے، تو یہ دنیا کی فلا فلا عظیم دولتوں سے زیادہ میرے لیے محبوب تھا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ مصطفیٰ کہیں اور یہ سمجھ جائے. بولے نا سبحان اللہ. اس کے علماء نے ایک مثال دی ہے اور اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. علامہ نووی علیہ رحمہ نے اس کی شرح میں بڑی پیاری بات کی، فرمایا اس میں چند چیزیں پتا چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ حضور نے سوال پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ثابت ہوا کہ کسی استاذ کو اپنے شاگردوں کی ذہانت کو دیکھنے کے لیے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے. اچھا تو بتاؤ یہ کیا ہے، جیسا حضور نے پوچھا کہ بتاؤ وہ درخت کون سا ہے، وہ درخت شجر کون سا ہے کہ جو مسلمان کی طرح اس کے پتے گرتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ بڑوں کی تعظیم میں مجلس میں خاموش رہنا، بڑوں کی تعظیم میں مجلس میں خاموش رہنا، یہ بھی اس حدیث پاک سے گویا کہ مکمل طور پر ثابت ہوتا ہے. لیکن اب فرماتے ہیں کہ جناب اس میں خاص طور پر، یہ حاشیہ امام نووی میرے سامنے ہے، کہ کیا مناسبت ہے کھجور کے درخت میں، یہ خلاصہ نکل رہا ہماری گفتگو کا. کھجور کے درخت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی طرح کہا ہے. بولو سبحان اللہ. فرمایا کھجور کا درخت مومن کی طرح ہے. بولو سبحان اللہ. اب ہر بندہ اپنے آپ کو کھجور کا درخت سمجھے کیونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے. اب کھجور کے درخت میں ایسا کمال کیا ہے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. فرما پہلا کمال تو یہ کہ اس کی شاخیں گرتی نہیں ہیں. اس کی شاخیں، امام نبی لکھتے ہیں، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، فرماتے کھجور کے درخت کو مسلمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نا، اس میں بہت سی باتیں ہیں. کیا فرما، ایک تو یہ کہ کھجور کا سایہ ہمیشہ رہتا ہے. بولو سبحان اللہ. اور اس بات کو یاد رکھو کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے. مومن کی مثال کھجور کے، بولیے، درخت کی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ گھر میں اتنے مرغن چیزیں نہ بناؤ کہ پڑوسی کو نصیب نہ ہو تو اس کی بو سے تم اس کی دل آزاری کرو. فرما تھوڑا پانی ڈال کے شوربہ بڑھا دے اور یہ وہاں تک پہنچا دے، کیونکہ مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہوتی ہے. فرمایا اس کا سایہ دائمی ہوتا ہے اور اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کھجور کا سایہ دائمی ہوتا ہے اور اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور پھل ہمیشہ موجود رہتا ہے. اگر تازہ کھجور ہے تب بھی کھائی جائے، خشک ہو تب بھی کھائی جاتی ہے. تو مومن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے. اب سمجھتے چلیں اس میں آپ، ٹھیک ہے. فرمایا اس کا سایہ دائمی رہتا ہے. اب کہاں میرے اور آپ میں کمی ہے، بس اس کو پور کرنا شروع کریں آپ، کیونکہ آقا نے یہ فرمایا ہے اور اپنے غلاموں کی پہچان عطا فرمائی ہے. فرمایا جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے نا وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے. بولے سبحان، وہ کھجور کے درخت
درخت کی طرح ہے، کیونکہ کھجور کا درخت جو ہے اس کا سایہ دائمی ہوتا ہے، پھل اس کا میٹھا ہوتا ہے اور ہمیشہ کھایا جاتا ہے، تازہ بھی کھاتے ہیں، خشک ہو جائے بالکل پھر بھی کھایا جاتا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں امام نبوی رحمت اللہ علیہ کہ اس کے پتوں کی شاخ، اس کے جو پتے ہیں اس کے بھی فوائد ہیں، اس کی شاخوں کی بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس کا تنا جو ہے وہ مکانوں کے لیے شہتیر بنتا ہے، یعنی سہارا بنتا ہے، شہتیر بنتا ہے اور بنیاد، چھت اور سائے کا باعث بنتا ہے. اس کی شاخوں پتوں سے چٹائیاں بنتی ہیں، اس کی گٹلیوں سے تسبیح پڑی جاتی ہے. تو فرما مومن جو ہے نا اس کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے. اے مومن تو چوریاں کر رہا ہے، تو دھوکے دے رہا ہے لوگوں کو، تو لوگوں کی جیبیں مار رہا ہے، تو دہشت گردیاں کر رہا ہے، تو اپنے ایمان کے وقار کو گرا رہا ہے. میرا آقا فرماتے ہیں مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن دھوکے باز کیسے ہوتا ہے، مومن تو کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کا پھل بھی میٹھا اور ہمیشہ کھایا جائے، جس کی شاخیں بھی فائدہ دیتی ہیں چٹائی بن جاتی ہے، جس کی گٹلیاں بھی فائدہ دیتی ہیں کہ دانے کے کام آتی، جس کا تنا جو ہے وہ شہتیر بن جاتا ہے اور جس کا سایہ دائمی رہتا ہے. غرض یہ کہ کھجور کے درخت کی ہر حالت، آپ فرماتے ہیں ہر حالت کھجور کے درخت کو جس حالت میں دیکھیں آپ، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے. اب اسی طرح آگے امام نبوی تشبیہ دیتے ہیں، فرما جس طرح مومن کے ہر نیک عمل میں خیر ہے، اس طرح کھجور کے درخت میں ہر جہت سے خیر ہے. کتنی پیاری مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دے دی ہے، فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے. اب اس کے آگے بھی تشریحات کی گئی، کیونکہ یہ مثالیں یہاں ختم نہیں ہوتی، اور بھی اس میں باریکیاں ہیں. خدا جس کے دل کو جتنا کھولتا ہے وہ اس مثال کو اور سمجھتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی مثال نہیں ہے، یہ امام الانبیاء نے عطا فرمائی ہے. فرمایا اس کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہے. آگے شاہ فرمایا میرے دوستو، فرمایا جس طرح کھجور کا درخت ہر حصے سے خیر اور فائدہ مند ہے، اسی طرح مومن ہر نیک عمل اس کا فائدہ مند ہے. اس کا عبادت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، اہل و عیال اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، عبادت کے اندر عبادت کے میں معاونت کرنا، نیک نیت سے کھانا کھانا، کھانا کھلانا، پینا پلانا، آرام کرنا، آرام کی چیزوں کو مہیا کرنا. سو جس طرح کھجور کے درخت کی ہر چیز میں خیر ہے، اس طرح مومن کی بحیثیت مومن کے ہر عمل کے اندر خدا نے خیر اور برکتیں رکھی ہے. اللہ رب العالمین اپنے اس محبوب کے فرمان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے ہمیں بچائے، تجسس میں ٹو میں لگے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ انتہائی غلیظ عادت ہے، انتہائی گندی عادت ہے. اللہ رب العالمین یہ میں ادب کے مردوں کے اندر بھی ہے اور عورتوں کے اندر بھی ہے، تجسس کرنے کی عادت. آج اگر تم اس پر تجسس کرتے ہو تو تم بھی نہیں بچو گے، میں بھی نہیں بچوں گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سوئے زن سے بچو، تجسس سے بچو، ٹو میں لگے ہوئے ہو اس سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ ایمان کی روحانیت کے خلاف ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی مثال کھجور کے درخت کے مانند ہے. اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھتے ہو، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میں سارے اخلاق کو مکمل کروں. اللہ رب العالمین جل والا اس نظام مصطفیٰ کی برکت سے ہمیں شریعت کی جملہ تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں کا ادب کرنے کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، بیوی بچوں کے ساتھ رحم دلی صلح رحمی کرنے کا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق عطا فرمائے، تعلیم کا شعبہ ہو یا تجارت کا شعبہ ہو، الغرض محلے میں ہم پڑوسی ہیں، گھر کے اندر ہم ایک فرد ہیں، تو ہم مومن بحیثیت کھجور کے درخت کے مانند ہے کہ جو دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. یہاں تک ارشاد فرمایا کہ راستے میں اگر تکلیف دے شے کو بھی اگر تم نے ہٹا دیا تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور قیامت کے دن آخر میں اللہ رب العالمین ایک شخص کو جنت میں داخل کرے گا، مسلم امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اس کا عمل کیا ہوگا؟ وہ دنیا دار بیپاری ہوگا، وہ دنیا دار بیپاری تاجر تھا. جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں اس بیپاری اور اس تاجر کو جنت میں ڈالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کا عمل کیا تھا، کہ اس کا عمل یہ تھا کہ یہ قرض جو لے جاتا تھا اس پر وہ نرمی کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس پر نرمی فرما کر اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو مومن کا وجود، میرا اور آپ کا وجود شہر کراچی کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے ضرر فساد تہمت کا باعث نہیں ہونا چاہیے، امن کا باعث ہونا چاہیے۔ توجہ، ہمت ٹوٹتی ہے، یہ آخری جملے سن لیں، رسپانس انسان مانگتا ہے، لیکن رسپانس ہم ایک دوسرے سے مانگنے کی بجائے گنبد خضرا کے محبوب مکین کی دل کی آرزو اور ان کی توجہ کے طالب ہوں، اور عرش والے رب سے اس کے اجر کا تقاضا کرے جہاں پر نہ بھولا جاتا ہے نہ مٹایا جاتا ہے، بلکہ ایسا مثبت لکھ دیا جاتا ہے کہ جس کے انعام دنیا میں بھی ہوتے ہیں آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، عزت دار بننا چاہتے ہو تو اللہ کا خوف لے لو اور اللہ کی باتوں کو مان لو، اللہ تمہیں اگر جیب میں کچھ ہو بھی نہ تو اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، شانوں سے نوازے گا۔ غربت مسئلہ نہیں ہے، بے اعتدالی مسئلہ ہے، گناہ مسئلہ ہے، ہمارا جو نظام ہے اس سے ہٹنا مسئلہ ہے، دھوکہ مسئلہ ہے۔ میں اور آپ کلمہ گو مومن ہیں، اگر ہم واقعی میں اپنے باطن کے لیے اور اپنے خارج کے لیے امن کا باعث بن جائیں اور آج یہ عہد کریں کہ اس ملک کے لیے ہم امن کے سفیر ہوں گے، ہم اس شہر کے لیے امن کے سفیر ہوں گے، ہم اپنے گھر کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے سے بڑے کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے ہر دوست کے لیے، ہر مشیر کے لیے، یہاں تک کہ اگر کوئی گزرنے والا مسافر راستہ پوچھ رہا ہو اس کے لیے ہم امن کا باعث بنیں گے، خیر کا باعث بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔